لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما مقلة الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لائق على ألسنتهم، يحوطون مما درت معاشتهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. سید الشہداء آقا عبداللہ بن حسین علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پر ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے. ما درت معاشتہم، یحوطونہ ما درت معاشتہم، جب تک دین سے ان کا ذائقہ، ان کی زبانوں کا ذائقہ اچھا رہتا ہے، یعنی جب تک دین سے ان کی معیشت چلتی رہتی ہے، اس وقت تک دیندار بنے رہتے ہیں. فَإِذَا مَحُسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب آزمائے جاتے ہیں، بلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ کر آگے جاتے ہیں. جب بلا میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. سید الشہداء کا یہ نورانی قول متعدد کتابوں میں، اور ایک خاص پس منظر کے تحت سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کی تفصیل ہے اچھی خاصی، اور انشاءاللہ بیان کی جائے گی تفصیل پوری، کہ سید الشہداء نے کس پس منظر میں یہ بات فرمائی کہ لوگ دنیا کے بندے، الناس عبید الدنیا، والدین لائق، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر ایک ذائقہ ہے، مزہ. جب تک اس سے مزہ آ رہا ہے تو وہ دیندار بنے ہوئے، اور جب اس کا مزہ تلخ ہو گیا تو پھر دینداروں کی کمی پڑ جاتی ہے. جس طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ضروری ہے کہ کوئی شخص، کوئی مفسر، کوئی دیدہ‌ور بڑھ کر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرے، اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین علیہ السلام کا کلام بھی ضروری ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے، اور کوئی دیدہ‌ور شخصیت اس کی تفسیر کرے. اور یہ نورانی کلام، جس سے خود انسان اگر نور حاصل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی. سید الشہداء کے نور، قرآن مجید کی آیتوں سے، رسول خدا کی حدیثوں سے، یا دیگر علماء کی دیگر علماء کے اقوال سے، یا پھر سید الشہداء کے اقوال سے. سید الشہداء کے اقوال اکثر وہ جو مدینے سے نکلنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. جس طرح سے قرآن کا کام ہدایت کرنا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر کوئی پوچھے قرآن کس چیز کی کتاب ہے، تو قرآن کا ایک ہی تعارف ہے کہ قرآن کتاب ہدایت. قرآن کا تعارف، قرآن کیا ہے، جب بھی کوئی پوچھے قرآن کیا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے جو بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. جس طرح سے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کتاب ہدایت تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتی رہیں گی. جس طرح سے قرآن سے ہدایت حاصل کرتی رہیں گی، اسی طرح سے رسول خدا کی حدیثوں سے، امیر المومنین کی حدیثوں سے، اور سید الشہداء کی حدیثوں سے بھی انسان ہدایت حاصل کر سکتا. کیونکہ خود رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدى، ہدایت کے چراغ ہے. یہ چراغ میں اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ نسلوں کو منور کر سکتا ہے، نسلوں کو منور. جس طرح سے قرآن کی ہدایت کسی خاص طبقے یا کسی خاص نسل سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں، قیامت تک آنے والی نسلیں قرآن کی ہدایت سے استفادہ کر سکتی ہیں. اور اسی طرح سید الشہداء کا کلام کسی خاص طبقے یا فقط ان کے چاہنے والوں یا ان کے نام لیواؤں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام بشریت آپ کے نورانی کلام سے استفادہ کر سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے، پر نور ہو سکتی ہے تمام بشریت. اور قرآن سے جو ہدایت حاصل کرنا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی نسل آئے اور قرآن سے ہدایت نکال کر اگلی نسل کو دے دے. ایک گرمی ہے مومنین کے قلوب میں قتل حسین سے، وہ گرمی کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، وہ گرمی کبھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے کہا گیا تم سید الشہداء کا ذکر کرو، تاکہ جب بھی تم سید الشہداء کا ذکر کرو گے تو تمہارے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، تمہارے دل دین کے درد سے گرما جائیں گے، دین کا درد تمہارے دل میں گرما اٹھے گا. تو سید الشہداء کے ذکر سے تم اپنے دلوں کو جلا بخشو. تو سید الشہداء کا یہ نورانی جو کلام ہے، اور اس کلام سے جس نسل نے بھی استفادہ کیا، اس کلام سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا سید الشہداء کے کلام سے جنہوں نے استفادہ کیا. اور ہم نے دیکھا بھی، ہماری آنکھوں نے دیکھا بھی انہوں نے کیا حاصل کیا. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مطلب آخر کیا ہے، سید الشہداء کے ذکر سے ہمارا مقصود آخر کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائیں، یہ ہمارا مقصود آخر. یعنی سید الشہداء کی عزاداری برپا کرنے کے پیچھے جو ہمارا سب سے بڑا اور آخری مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. جبکہ سید الشہداء کی عزاداری یہ تو مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، جیتے جی انسانوں کو کئی فائدے پہنچاتے ہیں جو اس سے استفادہ کرنا چاہیں. سب سے بڑا فائدہ سید الشہداء کے کلام اور آپ کی عزاداری کا یہ ہے کہ انسان کو ذلت سے بچاتا ہے، انسان کو عزت کی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، ذلت سے بچاتا، بدبختی سے، نقمت سے انسان کو نکال لیتا، ظلم برداشت کرنے سے، ظلم سے نجات عطا کر دیتی سید الشہداء کے. جو جیتے جی سید الشہداء کے کلام سے استفادہ نہ کر سکے، وہ کیا مرنے کے بعد کیا استفادہ کریں. تو استفادہ جو ہونا ہے، پہلے جیتے جی تو استفادہ ہو جائے سید الشہداء کے کلام سے. اور جنہوں نے جیتے جی استفادہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ما ہرچے داری مس سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء کی وجہ سے. مردمہ کی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے پاس جو آج جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ سید الشہداء کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں موجود ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس خدا کے فضل سے یہ موجود ہے, مولا کے صدقے سے یہ موجود ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. عمومی بات کر رہا ہوں, جبکہ کمایا ہوا پورا حرام سے ہے, کم تول کر کمایا ہوا ہے, رشوت خوری سے کمایا ہوا ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا کا دیا سب کچھ ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. حاضا من فضل ربی لکھا ہوا ہے گھر پر, حرام پیٹ میں جا رہا ہے گھر پر, حاضا من فضل ربی لکھا ہوا ہے, یعنی اللہ کے فضل کو بھی, یعنی حرام کو اللہ کے فضل سے تعبیر کرنا. وہ خدا ہی کیا جو حرام کے ذریعے سے ہم کو روزی فراہم کرے. اور آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت اس شہر میں حرام خوری ہے, جس کی وجہ سے نہ قرآن کی آیتیں ہمارے معاشرے پر اثر کر رہی ہیں, نہ رسول خدا کی حدیثوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے, نہ سید الشہداء کے کلام کا کچھ اثر ہو رہا ہے. سب سے بڑی مصیبت حرام خوری. اور سید الشہداء آج ہی فرما رہے ہیں کہ میری باپ کا تم پر جو اثر نہیں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے اپنے شکم کو حرام سے پرورش دے رکھی, تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. جب تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے نہ تو تم پر قرآن کی آیتوں کا کچھ اثر ہونے والا ہے, نہ رسول خدا کی حدیث کا کچھ اثر ہونے والا ہے, نہ سید الشہداء کے کلام کا کچھ اثر ہونے والا ہے. جو قومیں اپنا پیٹ حرام سے پرورش دیتی ہیں ان کو پھر ہدایت سے مایوس ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہ کبھی بھی قرآن, قرآنی معارف اور احادیث اور اقوال کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء کی وجہ سے. یہ امام خمینی کا قول کہ ماں ہرچے داری و سید الشہداء داری, کہ ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا حاصل کیا, ہم تو جنت کی تلاش میں, ہم کو جنت مل جائے, انہوں نے سید الشہداء کے طفیل میں ایسی حکومت, ایسی حکومت دینی قائم کر دی, ایسا استقلال, اور دنیا میں ہی عزت پا گئے, وہ دنیا میں سرفراز سربلند ہو گئے سید الشہداء کے اقوال پر, سید الشہداء کے راستے پر چل کے. مرنے کے بعد تو یقیناً کامیاب ہوں گے ہی, لیکن دنیا میں سربلند ہو گئے, اور جو دنیا میں سربلند ہے وہ آخرت میں بھی سربلند ہو جائیں گے. اور جو دنیا میں جیتے جی سید الشہداء کے اقوال سے جس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا ہو, مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچے گا اس کا. تو جیتے جی ہم نے سید الشہداء کی شخصیت سے, آپ کے نورانی کلام سے کیا استفادہ کیا. سید الشہداء کا کلام تمام بشریت کے لیے نور ہے. اگر بشریت آئے زانو ادب طے کرے, اور جو آتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی واپس لوٹائے جاتے ہیں, جو آ جاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, سلیقہ مانگنے کا چاہیے بس. اگر مانگنے کا سلیقہ ہے اور ظرف آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا, آپ کو نا امید نہیں کیا جائے گا. تو سید الشہداء اپنے نورانی کلام میں فرماتے ہیں کہ الناس و عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, لوگ دنیا کے بندے ہیں. دیکھیں دینداری ہم جو کہتے ہیں, دینداری, دیندار کس کو کہتے ہیں, دیندار شخص کون ہے, دین اور انسان کے رابطے کا نام دینداری ہے. صرف رابطے کا نام دینداری ہے نہیں, جس شخص نے دین کو اپنی زندگی کا دستور اور منشور بنا لیا ہے وہ شخص دیندار کہلانے کا حقدار ہے. ایک شخص کے پاس زمین نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمیندار ہوں, ہو سکتا وہ شخص زمیندار. ایک شخص کے پاس سرمایہ نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں سرمایہ دار ہوں, وہ شخص سرمایہ دار ہو سکتا. جب تک سرمایہ نہ ہو شخص کے پاس, وہ شخص سرمایہ دار ہو ہی نہیں سکتا. آج کل اکنامکس پڑھنے کا رواج ہے, سب نوجوانوں میں اکنامکس پڑھتے ہیں, اکنامکس پڑھ کے بھی بے روزگار ہیں, بی کام کر کے بھی بے کام ہیں. تو جو شخص دین پڑھ لے, دینی معلومات حاصل کر لے, لیکن دین اس کی زندگی میں ابھی اترا نہ ہو, وہ شخص دیندار کہلانے کے قابل نہیں. دینی معلومات کا اکٹھا کر لینا, دینی معلومات کو جمع کر لینا, لیکن نام کو دین اس کی زندگی میں نظر نہ آئے, ایسا شخص دیندار نہیں. دیندار وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے منشور کو دین بنا لیا ہے, اس کی زندگی کا منشور دین بن چکا ہے, وہ شخص دیندار ہے. سرمایہ دار وہ شخص ہے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے, جس کے پاس سرمایہ جس کے پاس زمین موجود ہے اس کو زمیندار کہتے ہیں. جس کے پاس دین نام کو نہ ہو, دین اس کی زندگی میں اس کی نہ معیشت میں دین نظر آئے, نہ سماجیات میں دین نظر آئے, نہ اخلاقیات میں دین نظر آئے, نہ تعلیم میں دین نظر آئے, ایسا شخص کس طرح سے اپنے کو دیندار ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو دیندار وہ شخص ہے جس نے دین کو اپنی تمام شعبہائے حیات پر دین اس کے مسلط, دین کا سایہ اس کے تمام شعبہائے حیات پر نظر آ رہا ہے, وہ شخص دیندار ہے. اور دینداری کی قسمیں بیان کی گئی ہیں, قرآن نے بیان کیا ہے دینداری کی قسمیں. قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ بعض لوگ وہ ہیں, ایک طبقہ وہ ہے جو دین سے نکل کر لہو لعب میں مشغول ہو گیا. دیندار تھا, دین سے نکل گیا, لہو لعب میں مشغول ہو گیا. ایک طبقہ وہ ہے جس نے دین ہی کو لہو لعب بنا لیا, ان کا دین ہی ان کا لہو لعب ہے, کھیل کود. اور جنہوں نے یعنی جو دین کو اپنے لہو لعب بنا لیتے ہیں, رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچو جنہوں نے دین کو اپنے لہو لعب بنا لیا ہے. اور دین سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین کا دشمن دین سے کھلواڑ نہیں کر سکتا, کیونکہ دین کے دائرے کے باہر ہوتا ہے. دین سے کھلواڑ کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے, دیندار بننا پڑتا ہے. خلیفہ سبکم کو جب انتخاب کیا گیا تو یہ بات جب ابو سفیان کو پہنچی تو ابو سفیان نے کہا کہ اس خلافت کو گیند کے معنی نہیں سمجھو, اس کو اپنے ہی درمیان گھماتے رہو, اس کو اپنے ہی درمیان گھماتے رہو. امیر المومنین نے ابو سفیان کے تعلق سے یہ کہا کہ اس شخص نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا سرے سے, استسلم, اس نے اسلام کا اظہار کیا تھا, یہ مسلمان ہوا ہی نہیں تھا, اسلام کا اظہار اس نے کیا. تو اسلام کا اظہار کر دینا انسان کو مسلمان نہیں بنا دیتا. تو دین سے کھلواڑ کرنے کے لیے پہلے دین میں داخل ہونا پڑتا ہے, پہلے دین کا جامع پہن لینا پڑتا ہے, تاکہ دین, جو کھلاڑی نہیں ہے, جو میدان میں حاضری نہیں ہے, اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاتی. میدان میں آنے کے لیے اسے کھیلنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے میدان میں حاضر ہو. تماشبینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھلواڑ نہیں کی جا سکتی, تماشبینوں کے ساتھ بیٹھ کر تماشا دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر تم کو کھیل کھیلنا ہے تو تم کو میدان میں حاضر ہونا پڑے گا, اور اگر تم کو دین سے کھلواڑ کرنا ہے تو دین میں داخل ہونا پڑے گا. دین کے باہر رہ کر دین سے کھلواڑ نہیں کی جا سکتی, دین کے اندر آ کر دین سے کھلواڑ کی جا سکتی ہے. اور دین کے اندر آ کر جو دین سے کھلواڑ کرتا ہے اتنا نقصان تو دین کا دشمن بھی دین کو نہیں پہنچا رہا, دین کا دشمن بھی دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جو شخص دیندار بن کر دین کو نقصان پہنچائے. فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, جو فارسی میں بازی کہتے ہیں, کھیلنے کو, کسی چیز سے کھیلنے کو بازی کہتے ہیں. اور جو شخص کسی چیز سے کھلواڑ کرے, اگر بالفرض کوئی قمار باز ہو خدا نخواستہ, جوئے باز, تو اس کو جوئے باز کہا جاتا ہے, جوئے باز. کوئی اگر دھوکے باز دغل باز, تو ایک اصطلاح یہ ہے کہ دین باز, جو لوگ دین سے بازی کرتے ہیں, دین کی کھلواڑ کرتے ہیں, دین باز لوگ ہر معاشرے میں یہ موجود ہوتے ہیں. دین باز ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ان کو بڑی طاقتیں استعمال کرتی ہیں. آپ دیکھیں استکبار, جو استکباری طاقتیں ہیں دنیا میں, چند سال پہلے انہوں نے ایک سروے کروایا ورلڈ وائڈ, تقریباً 85 ملکوں میں یہ سروے کروایا گیا کہ ان کی پوزیشن دنیا میں کیا ہے, دنیا میں لوگ ان کے تعلق سے کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں. 75 ملکوں میں ان کے تعلق سے شدید نفرت پائی گئی, 75 ملکوں میں. اور وہ لوگ یہ جو سروے کرواتے ہیں, ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے آزاد خیال ہیں, وہ لوگ جو سروے کروا رہے ہیں خود اپنے تعلق سے اپنی خامیاں پوچھ رہے ہیں سروے کروا کر. ایسا نہیں ہے, وہ لوگ جو سروے کرواتے ہیں وہ جائزہ لینا چاہتے ہیں. وہ لوگ ان اعداد و شمار سے اپنے لیے مستقبل کو متعین کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن دنیا میں کیا ہے, اور ہم کو اگلے اگلی اگلا قدم اٹھانے کے لیے کیا سیاست ہم کو کرنی ہے, وہ جائزہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے آزاد خیال ہیں اور وہ اپنے بارے میں خود پوچھ رہے ہیں. وہ یہ سروے اس لیے کرواتے ہیں تاکہ اگلا قدم, اگلی ہماری سیاست کیا ہو, ہم اگلا قدم کیا اٹھائیں. قوموں میں ہماری نفرت اگر بڑھ رہی ہے تو اس نفرت کو کم کیسے کیا جائے, ہمارا پوزیشن کا, ہماری پوزیشن کا گراف کیا ہے, کہاں ہم موجود ہیں. اور یہ تمام بیدار قومیں یہ کام کرتی ہیں, چونکہ ہم بیدار نہیں ہیں تو ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم کبھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ نہیں لیتے, نہ فردی طور پر نہ اجتماعی طور پر. سال ہر سال سے ہم آزاداری کر رہے ہیں, کبھی بھی ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ ہم نے آزاداری سے کیا کیا حاصل کیا. لیکن جو بیدار قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا محاسبہ کرتی ہیں, جائزہ لیتے رہتی ہیں اپنی پوزیشن کا کہ وہ کہاں پہنچی ہیں اور اس کو کرنا کیا ہے. جو شخص غافل ہو, لیکن جو شخص, عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو شخص غافل ہے اس سے لوگ غافل نہیں ہیں, جو شخص سویا ہوا ہے غافل ہے لوگ اس سے غافل نہیں ہیں. وہ شخص شاید اپنے خود, مثلاً آپ تشریف لائے یہاں پر, گاڑی میں آئے, گاڑی پر آئے, گاڑی کی چابی آپ نے گاڑی پر ہی بھول گیا, گاڑی کی چابی لانا بھول گئے, غافل ہو گئے آپ. لیکن آپ غافل ہو کر اوپر آ گئے, لیکن جو شخص آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی گاڑی کی چابی گاڑی کو لگی ہوئی ہے, وہ آپ سے غافل نہیں ہے. جب آپ واپس جائیں گے تو گاڑی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کیونکہ آپ غافل ہے, آپ سے غفلت نہیں بڑھتی جا رہی ہے, آپ خود غفلت کا شکار ہیں, لیکن لوگ آپ سے غفلت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل کو کوئی نزدیکی سے نہیں دیکھ رہا ہے, ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں لوگ. یہ اور بات ہے, چونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کام نہیں کرتے, چونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے قوموں کا تو ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی مطالعہ نہیں کرتے, چونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے, مطالعہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مطالعہ کرنے والے نہیں ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور ہماری ہر چھوٹی بڑی حرکت پر ان کی نظر ہے. تو انہوں نے جب یہ سروے کروایا تو پتا چلا کہ 75 ملکوں میں ان کے تعلق سے شدید نفرت پائی جاتی ہے. دیکھیں نفرت اور محبت ہر شخص میں موجود ہوتی ہے, نفرت اور محبت کا جذبہ. اسے پہلے بھی عرض کیا تھا, نفرت اور محبت یہ دو ایسے جذبے ہیں انسان کے اندر, اگر ان کو جہد نہ دی جائے تو یہ کمال نہیں پا سکتے. اور جو کمال یافتہ محبت اور کمال یافتہ نفرت نہیں ہوتی, اس کے نتائج بڑے خطرناک برآمد ہوتے ہیں. کمال یافتہ محبت اور کمال یافتہ نفرت اگر نہ ہو انسان کے اندر تو اس کے نتائج بڑے بھیانک برآمد ہوتے ہیں. اور نفرت, جب یہ انہوں نے دیکھا کہ نفرت لوگوں کے دلوں میں ان کے تعلقوں سے پائی جا رہی ہے, کیا کیا جائے اس نفرت کا؟ نفرت اگر دل میں پنپتی رہے تو علم اخلاق کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ کینہ بن جاتی ہے. نفرت کو اگر دل میں پالا جائے, نفرت کو دبا کر دل میں رکھ لیا جائے تو ایک دن وہ نفرت کینہ بن جاتی ہے, اور کینہ کسی بھی وقت لاوا بن کر پھٹ کر باہر نکل سکتا ہے. کینے کا لاوا کبھی بھی, وہ آتش فشا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے, کبھی بھی پھٹ کے اس کا لاوا باہر آ سکتا ہے. تو کینے کو, یعنی نفرت کو, اگر شخص نفرت کو اپنی اظہار کرتا رہے وقتاً فوقتاً, جیسے جیسے نفرت کا اظہار کرتا جا رہا ہے, کینہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. لیکن نفرت کو اگر دبا کر اندر رکھ دیں, دل کے اندر دبا کر نفرت کو رکھ دیا جائے تو کینہ بن جاتا, اور کینے کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے, کینے کا لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا. تو کیا کیا جائے؟ ان نفرتوں کا رخ موڑ دیا جائے, نفرتوں کا رخ موڑ دیا جائے. کیا کیا جائے؟ یہ جو امتیں ہمارے تعلق سے نفرت کا جذبہ رکھتی ہیں, ان کی نفرتوں کو خود انہی کی طرف پلٹا دیا جائے, اور اس کام کے لیے دین باز افراد کو انتخاب کیا جاتا ہے, جو دین سے کھلواڑ کرتے ہیں, جو دین کے باہر نہیں ہوتے, دین کے اندر ہی ہوتے ہیں. میدان میں کھیل کھیلنے کے لیے آپ کو خاص وردی پہننا ضروری ہے, جب تک آپ کو خاص وردی نہ پہنے میدان میں آپ کو داخلہ نہیں دیا جاتا. دین سے کھلواڑ کرنے کے لیے بھی خاص وردی کا پہن لینا ضروری ہے. جب تک آپ کو وردی نہ پہن لیں, دین سے کھلواڑ آپ نہیں کر سکتے, آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی دین سے کھلواڑ کرنے. تو دین سے کھلواڑ کرنے والے لوگ کرتے کیا ہیں؟ پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی. محبت اور نفرت کا جو جذبہ انسانوں میں رکھا گیا ہے, محبت کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے محبت ہونی چاہیے, خدا کے رسول سے محبت ہونی چاہیے, اولیاء خدا سے محبت ہونی چاہیے, دین سے محبت ہونی چاہیے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے. نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ خدا کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے, رسول کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے, اولیاء خدا کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے, دین کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے. محبت اور نفرت کا تقاضا یہ کہ خدا کے دوستوں سے دوستی, خدا کے دشمنوں سے دشمنی. یہ محبت اور نفرت. انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ نفرتیں پنپ تو رہی ہیں, اس کا رخ ہماری طرف ہے, کیا کیا جائے کہ ان نفرتوں کا رخ خود انہی کی طرف پلٹا دیا جائے؟ آپس میں مسئلے کی جھگڑے شروع کر دو, ایک دوسرے کے تعلق سے مسلمانوں کے فرقوں میں آپس میں ان کے اندر اتنی بدگمانی پیدا کر دو کہ یہ لوگ آپس میں ہی, ان کی نفرتیں آپس میں ہی بڑھ جائے, ہماری طرف آنے نہ پائے. ایک بدکار شخص معاشرے میں موجود ہے, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلق سے جو نفرت ہے وہ لوگوں میں موڑ دی جائے, دوسری طرف اس کا رخ کر دیا جائے. تو اس کے ساتھ جو جوان رہتا ہے, وہ جوان کے اندر جو نفرت اس کے متعلق ہے, وہ نفرت خود اس کے بھائی کے متعلق پیدا کر دے, تاکہ جو نفرت کا سیلاب اس کی طرف ابڑ کے آ رہا ہے, وہ سیلاب خود اسی کے رشتہ داروں کی طرف چلے جائے. تو نفرتوں کا رخ موڑنے کے لیے دین باز لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے, کہ دین باز آئیں, آ کر پہلے تو مسلمانوں کے فرقوں میں آ کر اختلاف ایجاد کریں, تفرقہ نفرتیں پیدا کریں. اور دو ملکوں میں وہ تو کامیاب ہو گئے اس معاملے میں, دو ملکوں میں شیعہ سنی اختلاف پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے, عراق میں اور پاکستان میں نفرتیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور جب یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے, یہ جب نفرتوں کا رخ موڑنے کا جو مرحلہ آگے بڑھتا ہے, تو بڑھ کر پھر اب دشمنی یہ کی جاتی ہے کہ شیعہ شیعہ کا دشمن بن جائے, سنی سنی کا. نفرتوں کا رخ موڑنا ہے نا, نفرتوں کا رخ موڑنے کے لیے اب شیعہ شیعہ کا دشمن, ایک ہی فرقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے, پہلے تو شیعہ سنی کو دشمن بنا دی, سنی شیعہ کا دشمن بنا دی, جبکہ پوری دنیا میں شیعہ سنی مل جل کر رہتے ہیں سوائے دو ملکوں کے, پاکستان اور عراق کے. اس لیے کہ ان کی طرف جو نفرتیں بڑھ رہی تھی, انہوں نے نفرتیں وہیں پر بانٹ دی تاکہ ان تک کوئی نفرت نہ پہنچے, نفرت کا سیلاب ان تک نہ پہنچے, نفرتیں خود ان فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ جائیں. اسی وجہ نفرتوں کو موڑنے کے لیے دین باز لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے ان کو؟ ان کو مہارت سے یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ نفرتوں کا رخ کیسے موڑا جائے. لیکن کھیتوں کو جب پانی دینا ہوتا ہے, تو کسان یہ کرتا ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, کہ کہیں یہ پانی کہیں دوسری جگہ, کہیں دوسرا راستہ اختیار نہ کر لے, بلکہ اس کو وہیں تک پہنچانا ہے جہاں پر اس کو کھیتوں میں فصلوں میں پہنچانا ہے, اس پانی کو یہ پانی کہیں اور اپنا راستہ نہ بنا لے. تو پانی کو صحیح اپنے مقصود تک پہنچانے کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے اس کو, بیل چالیے راستہ بناتے ہوئے کسان کو. اور اگر وہ تھوڑی سی غفلت کیا, پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا اور اس جگہ پہنچ جاتا جہاں اس کو نہیں پہنچنا چاہیے, جہاں پر بھی نشیب دکھا پانی وہاں پر چلے جانا. لیکن اگر کسان ساتھ ساتھ وہ پانی کے اور جہاں پہنچانا ہو وہاں پر وہ تمام رکاوٹیں دور کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا رہا ہے, تو پانی وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اسی طرح نفرتوں کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے, تو وہ جہاں پر بھی نشیب دیکھتی ہیں, جہاں پر بھی وہ اپنا مفاد دیکھتی ہیں, وہاں پر مڑ جاتی ہیں نفرتیں. تو نفرتوں کو جہد دینے والی شخصیتیں موجود ہونی چاہیے کہ یہ نفرت تمہاری اور یہ محبت تمہاری کس جہد میں استعمال ہو. اسی کا نام ولایت اور بلاد. محبت کمال یافتہ محبت کا نام ولایت, اور کمال یافتہ نفرت کا نام برات, جس کو اپنی زبان میں ہم تبلا اور تبرا کہتے ہیں, تبلا اور تبرا. تو دینداروں سے یہ کام لیا جاتا ہے, دین کے اندر پہلے داخل کر دیے جاتے ہیں افراد, داخل کر کے ان سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ وہ نفرتوں کو موڑ دیں, نفرتوں کا رخ موڑ دیں. وہ نفرتیں جو دشمنان دین کے تعلق سے ہونی چاہیے, خود انہی کے مذہب والوں سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں, اور انہی کے مسلک والوں سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نفرت کو موڑ دیا گیا ہے, اس کا رخ دشمنان خدا سے ہٹا کر خود مومنین کی طرف موڑ دیا گیا ہے, مسلمین کی طرف موڑ دیا گیا ہے. تو نفرتوں کو موڑنا, نفرتوں کو رخ دینا. تو دینداری جو سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اگر دینداری میں جھول آ جائے, دینداری میں نقص پیدا ہو جائے تو یہ حالت پیدا ہوتی, اور امتیں پھر امتوں کے پیچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود زوال پذیر ہو جائیں گی. جب امتوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا جائے گا اور محبت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہ ہوگی, تو پھر ان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. تو دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود محبت کو صحیح طریقے سے پروان چڑھائے اور اپنے اندر موجود نفرت کو صحیح طریقے سے پروان چڑھائے. اگر محبت صحیح طریقے سے پروان چڑھ جائے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی, رسول کے اہل بیت سے محبت ہو جائے گی, اور اگر نفرت صحیح طریقے سے پروان چڑھ جائے تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہو جائے گی, رسول کے دشمنوں سے دشمنی ہو جائے گی, اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی ہو جائے گی, دین کے دشمنوں سے دشمنی ہو جائے گی, پھر آپس میں لڑیں گے نہیں. دیکھیں ایک فارمولا ہے, اور وہ فارمولا علمی بھی ہے اور عقلی بھی ہے, یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریاضی کا فارمولا ہے. کیا فارمولا ہے؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. یہ فارمولا بالکل عقلی ہے نا, علمی ہے, کسی بھی معاشرے میں اس فارمولے کو پیادہ کیا جا سکتا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اور آپ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم دونوں کے دوست کون ہوئے؟ دوست اصل میں فارسی لفظ ہے, دوست کہتے ہیں چاہنے والے کو, چاہنے والا. من شمارا دوست دارم, یعنی میں آپ کو چاہنے والا ہوں, میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں. تو دوست کا دوست دوست, ہم میں اہل بیت کا دوست ہوں, آپ اہل بیت کے دوست ہیں. جب ہماری دوستیاں مشترک ہیں تو دوست کا دوست دوست ہونا چاہیے, تو پھر یہی اہل بیت کے چاہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دین باز لوگوں کو ان کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے. وہ دین کے دشمنوں کی نفرت ڈالنے کے بجائے خود دوست کے دوست سے دشمنی کروا رہے ہیں, دوست کے دوست سے دشمنی کروا رہے ہیں. جب ہماری محبتیں مشترک ہیں, میں بھی اہل بیت کو چاہتا ہوں, آپ بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں, تو دوست کا دوست دوست ہونا چاہیے, پھر یہ دشمن کیوں بنا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بعض دین باز لوگوں کو ان میں چھوڑ دیا گیا ہے. دنیا چلتے رہتی ہے, وہ دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں, جب ان کو بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر دینداروں کی کمی پڑ جاتی ہے. تو جب حالات سازگار تھے, نعمان بن بشیر ان کا حاکم تھا, تو انہوں نے خط لکھا سید الشہداء کو کہ آپ آئیے ہماری رہبری فرمائیے, لیکن حالات نے جب پلٹا کھایا, نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد جیسے صفات کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا گیا, تو اب یہ کوفے والے پھر گئے, کوفے والوں کا دین پھر گیا. یعنی ہم دیندار اس وقت تک بنے ہوئے ہیں جب تک دنیا ہماری خطرے میں نہیں ہے, جب تک دنیا کا کاروبار ہمارا خطرے میں نہیں ہے, ہماری دنیا خوشی ہنسی خوشی سے گزر رہی ہے, ہم دیندار بنے ہوئے ہیں. جہاں سے ہماری دنیا دین کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تو ہم دین کو رخصت کر دیں, کیونکہ دنیا ہماری خطرے میں پڑ گئی. کوفے والوں کی یہی حالت تھی, جب تک نعمان بن بشیر تھا خوشحالی تھی, سید الشہداء کو خط لکھ کر بلایا, جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آ گیا, عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے, کیونکہ صفاق تھا معلوم ہے, زیاد ابن ابھی اس کے باپ کا ظلم دیکھ چکے تھے, اور خود عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا حاکم تھا اس وقت, بصرے میں اس نے کس حد تک ظلم روا رکھا تھا وہاں کی رعایا سے, وہ بھی دیکھ رہے تھے. نتیجے میں یہ ہوا کہ خلت دیانوں, دینداروں کی کمی پڑ گئی, اس حد تک کمی پڑ گئی کہ صرف 72 نفوس باقی رہے, دینداروں کی 70 کمی پڑ گئی کہ صرف 72 محفوظ باقی رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دین خوشگزرانی کا دین ہے. جب تک دین سے کچھ ملتا رہے گا حاصل کرتے رہیں گے, لیکن جب دین کو دینے کی نوبت آئے گی تو دینداروں کی کمی پڑ جائے گی. دین سے جب تک کچھ ملتا رہے گا حاصل کرتے رہیں گے, لیکن جب دین کو کچھ دینے کی بات آ جائے, دین کے اوپر مال خرچ کرنے کی بات آ جائے, یا دین کے اوپر جان خرچ کر دینے کی بات آ جائے, جان قربان کر دینے کی بات آ جائے, تو پھر دینداروں کا میدان خالی ہو جائے گا. پھر دیندار میدان میں نظر نہ آئیں گے. سید الشہداء اسی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, دین ذائقہ ہے ان کے زبانوں پر, اور جب تک ذائقہ ملتا رہتا ہے چٹکارے لگاتے رہتے ہیں اس سے, اور جیسے ہی وہ ذائقہ تلخی میں بدل گیا, کڑواہٹ آ گئی, تو فوراً تھوک دیا اس کو, فوراً تھوک دیا, اور دینداروں کی کمی پڑ گئی. اور کربلا میں یہی ہوا, کوفے والے جب تک خوشحال تھے, جب تک کوئی ان کی جان پر بات نہیں بنی تھی, تو حسین کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں. جب حسین نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ آنا ہے تو جان دینا ہے, سختیاں برداشت کرنی ہیں, مسائل و شدائد میں مبتلا ہونا ہے, تو پھر دینداروں کی کمی پڑ گئی. دیندار کم ہو گئے, اور کم ہوتے ہوتے ان کی تعداد صرف 72 بنا گئی. اس حد تک کمی پڑ گئی دینداروں. تو انسان کو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایسا دیندار بنا کے خوشی کے حالات میں اور غم کے حالات میں میرا دین ایک ہی رہے. ایسا نہ ہو کہ خوشی کے جب حالات ہوں, حالات سازگار ہوں, آسان حالات ہوں, تو ہم دین کو چمٹے رہیں, دین کا دامن پکڑے رہیں, اور جیسے ہی حالات سازگار نہ ہوں, حالات بگڑ جائیں, حالات خطرے میں چلے جائیں, تو پھر دین کو رخصت کر دیں, جیسا کوفے والوں نے کیا کہ جب تک حالات سازگار تھے دین کو پکڑے ہوئے, جیسے ہی حالات بگڑے عبید اللہ جیسا صفاق ان کے اوپر آ گیا, مسلط ہو گیا, تو پھر دین کو انہوں نے رخصت کر دیا, دین کو انہوں نے رخصت کر دیا. اور پھر کربلا میں سید الشہداء کو مظلومی کا سامنا کرنا پڑا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے, ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور جنت میں بھی مفت جانا چاہتے ہیں, مفت بغیر کوئی کام کیے گئے. اگر جنت مفت میں بھی مل جائے تو انسان قبول نہ کرے کہ اللہ جب تک میں کچھ کام نہ کر دوں, میں کچھ ایسا کام نہ کر دوں, میں اپنی جان نہ دے دوں, اس وقت تک مجھے جنت نہ دے, میں کچھ ایسا کام کروں کہ مجھے جنت ملے, بغیر کام کے جنت مجھے مل جائے, یہ تو مفت خوری ہوگی. بغیر کام کے, یعنی بغیر کچھ کرے کہ جنت مل جائے ہم کو. لیکن شہداء کربلا کا دین ایسا تھا کہ جب ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے شمع کو گل کر دیا ہے, میں نے شمع کو بجا دیا ہے, تم چلے جاؤ, میں نے تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لی ہے, اور میں تم کو یہ ضمانت بھی دیتا ہوں کہ تم میں سے ایک بھی شخص جو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, میں جنت کا پروانہ اس کو لکھ کر دے سکتا ہوں اور لکھ کر دوں گا, تم جنت ہی میں جاؤ گے, کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم لوگ چلے جاؤ, رات ہے, اندھیرا ہے, اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ, اور یہ پہاڑ موجود ہے, ایک ایک میرے اہل بیت میں سے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑو اور اس پہاڑی کا سہارا لے کر یہاں سے چلے جاؤ, میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی. لیکن سید الشہداء کے اطراف جو دیندار جمع ہوئے تھے, انہوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وظیفہ, ہم جنت کی لالچ میں تھوڑی یہاں پر آئے ہیں, ہم جنت کی لالچ میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, بلکہ ہم اپنے وظیفے پر عمل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ابھی وظیفے پر عمل نہیں ہوا ہے, وظیفے پر ابھی عمل باقی ہے, ہم آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں, ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دیں ابھی جبکہ وظیفے پر عمل نہیں ہوا ہے. یہ نو محرم کی بات تھی, شب عاشور کی یہ بات تھی کہ شہداء کربلا کی زبان پر یہ تھا, مولا اگر ہزار بار بھی ہم کو قتل کر دیا جائے, ہماری لاش کو جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا جائے, دوبارہ ہم کو زندگی دی جائے, تو ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہوں. ایسے دیندار, ایسی دینداری سید الشہداء کو چاہیے. سید الشہداء کو وہ دیندار نہیں چاہیے جیسے ہی حالات خراب ہوئے دین کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والے. سید الشہداء کو ایسے دیندار نہیں چاہیے جو جیسے ہی حالات بگڑتے ہی دین کو بھی خدا حافظ کر دیتے ہیں. دین کو بھی خدا سید الشہداء کو ایسے نصیب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. سخت ترین حالات میں وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل ان کو قتل کر دیا جائے گا بے دردی کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں. اس کے باوجود بھی ان کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سید الشہداء کو تنہا چھوڑ دیا جائے. سید الشہداء کو اکیلا چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایسے پختہ دیندار ہیں کہ حالات کے پلٹا کھانے سے ان کا دین پلٹا نہیں کھاتا. حالات بدل جانے سے ان کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. شہداء کربلا سے آج شام غریبا یہ سبق ہم کو لینا ہے کہ حالات چاہے سازگار ہو چاہے حالات خراب ہو جائے ہم اپنے دین کو تھامے رہیں گے, ہم اپنے دین کو پکڑے رہیں گے. اور اللہ ہم کو توفیق دے, اللہ ہم کو صلاحیت دے کہ ہم خراب اور اچھے دونوں حالات میں ہم دین کے ساتھ رہیں. یہ اللہ سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت. تو شب عاشور کا یہ منظر تھا کہ ایک بھی صحابی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جائیں تو کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر؟ سب سے پہلے حضرت عباس اٹھے. اٹھ کر آپ نے کہا کہ مولا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ آپ کا ساتھ نہ دیں تو کہاں جائیں؟ اور پھر جب دوسرا دن عاشور کا دن نمودار ہوا جو قربانیوں کا دن تھا, اب دین کی آزمائش شروع ہو گئی, دینداروں کی آزمائش, دینداروں کو بلا میں مبتلا کر دیا گیا. اب آزمائش شروع ہو گئی دینداروں کی, ایک کے بعد ایک جا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک صحابی کے شہید ہونے کی خبر مولا کو مل رہی ہے کہ حبیب ابن مظاہر قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے. زہیر ابن خین شہید کر دیے گئے. نافع ابن ہلال شہید کر دیے گئے. جون شہید کر دیے گئے. مسلم ابن اوسجا شہید کر دیے گئے. وہب قلبی شہید کر دیے گئے. جب انصار پورے شہید کر دیے گئے تو جب عائزہ کی باری آئی تو پھر حضرت علی اکبر میدان کارزار میں روانہ ہوئے. حضرت علی اکبر نے بھی اپنی شہادت پیش کی, حضرت قاسم نے بھی اپنی شہادت پیش کی, عباس نے اپنی شہادت پیش کی, یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر نے اپنی شہادت پیش کی. علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی ایک بچے کی شہادت ہے عبداللہ ابن حسن کی, کہ عبداللہ ابن حسن نے بھی اپنے ہاتھوں کو کٹوا کر اپنے چچا کی نصرت کی اور تیر کھا کر شہید ہو گیا اپنے چچا کے ہاتھوں. اور پھر عاشور کا دن جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا, راوی کا یہ کہنا ہے کہ حسین کے اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا. جو سچا دیندار ہوتا اس سب حالات میں بھی اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آتی. جو دین کا سچا پابند ہوتا وہ کبھی مسترب نہیں ہوتا حالات کے پلٹا کھانے سے. راوی کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو جس نے اتنے جنازے اٹھائے ہوں اور بھی اس کے چہرے پر اتنی بشاشت باقی ہے. جیسے جیسے سورج ڈھلنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا حسین کے چہرے کی چمک میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. حسین کا چہرہ نورانی تر ہوتا چلا جا رہا تھا. حسین کے اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ بھی وہ وقت آیا کہ اب کوئی باقی نہ رہا, اب حسین کو تنہا میدان میں جانا ہے. جب نکلے خیمہ بیویوں سے رخصت ہو کر جب خیمے سے باہر آئے, ایک مرتبہ سیدھی جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, دیکھا کہ کوئی سوار کروانے والا نہیں. جب بھی کوئی میدان میں جاتا تو حسین اس کو سوار کرا دیتے, اب حسین میدان میں جا رہا ہے, حسین کو سوار کروانے والا. میدان میں آیا فاطمہ کا لال اور اس نے ایسی جنگ کی, کہیں بھی کسی مقام پر بھی حسین نے لاچاری کا اظہار نہیں کیا. حسین کی ذات سے بعید ہے کہ حسین لاچاری کا اظہار کر دے. حسین نے کہیں بھی لاچاری کا اظہار نہیں کیا. حسین نے شجاعانہ جنگ کی اور ایسی جنگ کی حسین کہ تاریخ نے درج کر دیا حسین کی جنگ کو, کہ اشقیا حسین کی جنگ کو دیکھ کر بھاگنے لگے. حسین شجاعانہ جنگ لڑی حسین. حسین نے کبھی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں, حسین نے پانی نہیں مانگا, حسین کی غیرت کو یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ شش ماہ علی اصغر کا گلا بغیر پانی کے چھید دیا گیا، حسین کس طرح اشقیا سے پانی مانگے؟ حسین نے پانی کا مطالبہ ہرگز نہیں کیا، حسین مردانہ وار لڑتے چلے جا رہے ہیں، ہاشمی شجاعت، علوی شجاعت حسین دکھلا رہے ہیں، علوی شجاعت میدان میں حسین دکھلا رہے ہیں، لیکن کہاں تک لڑتے؟ بھوکے پیاسے تھے، کہاں تک لڑتے حسین؟ لڑتے لڑتے جب ایک مرتبہ ایک زہر آلود تیر آیا اور آپ کے سینے میں پیوست ہوا، چاہتے ہیں کہ اس تیر کو نکالیں لیکن تیر نکل نہ سکا، تیر حسین کے جسم میں پیوست رہ کر ٹوٹ گیا، اور ایک تیر ایسا آیا کہ حسین کے ماتھے پر لگا، اب فاطمہ کا لال اور جب جیسے جیسے عاشور کا دن ڈھل گیا، بیویاں مہنگے میں سہنے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ یہ اعلان کی گئی کہ ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دی جائے، اشقیا مشعلیں لے کر آئے اور خیموں کو آگ لگانے لگے، جیسے ہی خیموں کو آگ لگی بیویاں ایک خیمے سے نکل کر جل کر مر جائے یا قیموں سے باہر نکل جائے، پھوپھی اما جان کا بچانا واجب ہے، قیموں سے باہر نکل جائیں گے، قیموں سے باہر نکل جائیں گے۔ سید سجاد نے کہا کہ میرے لیے سب سے سخت مصیبت یہ تھی کہ میری پھوپھیاں اس وقت جب میدان کربلا میں قیموں کو آگ لگائی گئی اور میری پھوپھیاں میدان کربلا زیاد کا ملا کہ جب تم حسین کو قتل کر چکو تو پھر حسین کا لاشا پامال کر دو۔ اب حسین کے لاشے کو پامال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، دس سواروں کو انتخاب کیا گیا، دس سواروں کو ایسے انتخاب کیا گیا کہ جو حسین کے لاشے کو اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں سے روند ڈالے۔ جب وہ لوگ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے تو انہوں نے کہا کہ امیر، ہم نے اس طرح سے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے کہ حسین کی لاش پس گئی، یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، ایمان ہے ان کو شفاء کاملہ۔